بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پریہ مل مرشد اور میں ہوں منور عتیق. ناظرین محترم, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں, مترجم قرآن ہیں, مفکر قرآن ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شوکت علی حفظ آباد سے یہ کہتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صوفی میں عام آدمی کی نسبت استعداد کار بڑھ جاتی ہے. حضرت صاحب ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, برکت ہم استعمال کرتے ہیں لیکن شاید ہم جانتے نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے.
بالکل صحیح.
صوفی اسے کہتے ہیں جس کے جو عقائد میں نے پہلے عرض کیا پچھلے پروگرام میں کہ جو نظریات و عقائد ہمارے عقل نے مانے ہیں وہ دل میں بھی اتر جائے.
سبحان اللہ.
اور دل میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار پھر سدھر جائے. تو اس سے جو انوارات و تجلیات باری آتے ہیں, دیکھیں ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے, ہر کام جو ہم کرتے ہیں اپنا ایک اثر رکھتا ہے, یا نور یا ظلمت. یا اگر اطاعت الہی اور سنت پیغمبر کے مطابق ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے, اس کے خلاف ہے تو اس سے سیاہی پیدا ہوتی ہے, ظلمت پیدا ہوتی.
صحیح.
کافر تو ہے ہی ظلمت, مزید ظلمت پیدا ہوتی جاتی ہے, اور مومن نور ایمان سے اس کا دل روشن ہے لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, مسلسل کرے تو وہ پڑتا جاتا ہے. یہ جو نور ہے یہ اوقات میں بھی اور قوت کار میں بھی برکت پیدا کرتا.
سبحان اللہ.
دوسرا آدمی اتنے وقت میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک صوفی اس وقت میں کر لیتا.
بالکل صحیح. اور برکت کا مطلب جو ہے,
برکت کا مطلب ہے کہ وہ عام آدمی کی نسبت اس وقت میں جتنا کام آدمی کر سکتا ہے صوفی اسے دو گنا تین گنا کر
سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس وجہ سے اس کی استعداد بڑھ جاتی ہے.
اوپر اللہ کے نام کی اور اللہ اللہ کی اور ذکر الہی کی اور نیک اعمال کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے کاموں میں برکت
آ جاتی ہے. سبحان اللہ. حاجرہ بی بی ہیں پشاور سے, یہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہم نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی کیا تھا لیکن سوال اچھا ہے پھر شامل کرتے ہیں. بزرگان دین کے سلسلے میں اکثر یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہنچے ہوئے ہیں سے کیا مراد ہے, کہاں پہنچے ہوتے ہیں اور کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟
یہ بزرگان دین کے کسی تذکرے میں نہیں آتا.
اچھا,
یہ علمی ادبی بات نہیں ہے.
صحیح.
یہ جو حالات کی زبان زد عام بات ہے.
صحیح صحیح.
مفلا بہت پہنچا ہوا ہے.
بالکل صحیح.
اور اگر اس کو واقعی ادبی طور پر لیا جائے تو اصطلاح تصوف میں یہ ہوگا کہ اسے قرب الہی نصیب ہے, لیکن یہ اصطلاح تصوف میں استعمال نہیں ہوتی.
نہیں ہوتی. صحیح.
یہ عام عوام اور جو لوگ ان چیزوں سے بے بہر ہیں ان کی اصطلاح بہت پہنچے ہوئے, شاید ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے بہت قرب الہی حاصل ہے.
بالکل صحیح.
تصوف میں
اس کا کوئی وجود موجود نہیں.
کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہنچ کر کوئی رک جاتا ہے, قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں. اور لوگ عمر بھر محنت کرتے رہتے ہیں, جنہیں اللہ ترقی دیتے ہیں ان کی ترقی ہوتی رہتی.
سبحان اللہ. اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کے کتنا قریب ہے.
ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے, کہ وہ کتنا خلوص سے شریعت پر عمل کرتا ہے.
صحیح, بالکل صحیح.
ہماری نسبت وہ زیادہ نیک ہے, پارسا ہے, راست گو ہے, راست باز ہے, سچ کہتا ہے اور حلال کھاتا ہے, حرام سے بچتا ہے, تو ہم تو اسے ولی اللہ سمجھیں گے.
سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال حتمی فیصلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے.
حال تو اللہ بندے کے در میں.
اچھا, ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے. حافظ غلام ربانی ہے گوجرا سے, یہ کہتے ہیں کہ ایک عامل کی چلہ کشی اور ایک صوفی کے مجاہدے میں کیا فرق ہے؟
بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق. عملیات کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا,
عملیات ہوتے ہیں اپنی خدائی منوانے کے لیے.
صحیح,
عملیات یا عامل چچک کشی کرتے ہیں,
چلہ کشی جو ہوتی ہے یہ عملیات
کو تابع کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کو, تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہو جاؤں اور لوگ میرے محتاج ہو جائیں اور میری خدمت کریں, مجھے پیسے دیں, میں انہیں دم چو کروں تو وہ ٹھیک ہو جائیں.
صحیح
کہ نہیں, تو مقصد ہی الگ ہو گیا نا. یعنی عملیات کا تو مقصد ہی ہے کہ اپنی خدائی منوانے کی بات, اور صوفیاء جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ عظمت الہی کا ادراک پانے کے لیے کرتے ہیں.
صحیح. اچھا, یہ جو عام ایک اصطلاح اسی حوالے سے کہ فلاں بزرگ نے اتنا عرصہ چلہ کشی کی, اور یہ چلہ کشی یعنی کہ وہ وہاں سے غار میں چلے گئے, وہاں بیٹھ کے اللہ کی بات
کرتے ہیں, وہ کیا جو بزرگوں نے کی وہ اپنی عظمت کے لیے نہیں, وہ چلو تنہائی گوشے میں چلے گئے, اللہ اللہ کرتے رہے, لیکن اس سے افضل ہے کہ آپ میدان عمل میں رہیں اور اطاعت الہی کا.
صحیح.
چلہ کشی سے یہ ہوگا کہ آپ کو کشف ہو جائے گا, مشاہدہ ہو جائے گا. تو جو حقیقی صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشف اور مشاہدے کے لیے بھی محنت اگر کی جائے تو یہ محنت اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں, یہ تو غیر اللہ کے لیے.
صحیح,
کشف
صحیح.
اور مشاہدہ اللہ تو نہیں ہے نا.
بالکل صحیح, بالکل صحیح.
تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ عملی زندگی میں اطاعت کی جائے. یعنی چلہ کشی میں آپ ہزار نفل پڑھتے ہیں, عملی زندگی میں آپ دو نفل پڑھتے ہیں, نہیں بھی پڑھتے تو عملی زندگی میں کتنے ایسے نیک کام ہیں جو ان نفلوں سے زیادہ درجہ آپ کو دیے جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتی ہے, حلال کماتے ہیں, حلال اولاد کو کھلاتے ہیں, یہی عبادت بن جاتی ہے. سچ بولتے ہیں, کسی غریب کے کام آ جاتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں. تو عملی زندگی میں رہ کر اللہ اللہ کرنا اور صفائے قلب کو قائم رکھنا یہ اصل بات ہے.
اور اس پہ میں تھوڑا سا اور اضافہ اگر آپ اجازت دیں تو کروں کہ اگر یہ کہیں دنیا سے کٹ کے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا تو یہ نظام نہ چل سکتا. اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے, کیونکہ کوئی بھی شخص
اگر کوئی دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو اصول ہے تصوف کا کہ اگر ایک صوفی ہے, واقعی صوفی ہے, اور اس کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے, تو جیسے دنیا سے کٹ جائے گا وہ رک جائیں گے. تنہائی میں بیٹھ کر جتنی نیکی کرتا رہے کوئی درجہ بلند نہیں ہو.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس لیے کہ معاملات کا تعلق مخلوق سے ہے,
مخلوق سے ہے,
تعلقات عامہ سے ہے, کردار سے ہے.
بالکل.
جب آپ غار میں بیٹھ گئے, نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا, نہ پوچھنے والا, نہ آپ نیکی بتا سکے, نہ سن سکے, نہ کسی سے برت سکے, جب عمل منقطع ہو گیا تو جیسے بندہ قبر میں چلا گیا, اس کے بعد تو وہ نمازیں نہیں پڑھے گا.
بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی, کیونکہ پھر تو نظام نہیں چل سکتا نا.
عملیات کا جہاں تک تعلق ہے, عملیات کہتی ان باتوں کو ہیں جو شیاطین پر یا جنوں پر قدرت حاصل کرنے کے لیے یا خزانہ غیب سے روزی حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے, تو یہ تو سارا ہے ہی بات ہے. اور صوفی جو بلند پایا صوفی ہیں وہ تو چلہ کشی کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تو گناہ تو نہیں.
گناہ نہیں ہے, بالکل صحیح.
اللہ اللہ کی
اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت
ہے. لیکن صوفیوں میں یہ اصطلاح ہے کہ جو چلہ کشی میں پڑ جاتے ہیں وہ عورتوں کی مانند ہے.
صحیح.
اور جو میدان عمل میں رہتے ہیں وہ مرد ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پردہ نشینی عورتوں کا کام ہے.
سبحان اللہ.
تو اس لیے چلہ کشی یہ ہے کہ آپ مخلوق میں رہ کر اللہ کی اطاعت پہ قائم رہیں اور اللہ کی نافرمانی.
کیونکہ امتحان تو یہاں ہے نا,
عملی زندگی.
آپ کو رشوت مل رہی ہے اور آپ نہیں لے رہے, اصل تو بات یہ ہے نا. آپ غار میں جا کے بیٹھ گئے وہاں تو کچھ مل ہی نہیں رہا, تو آپ نے انکار کیسے؟
میرے ایک عزیز ہیں آج کل, وہ ڈسٹرکٹ لیول کے افسر ہیں, جو نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے, بڑی بڑی مشکلیں اس پر آئیں.
صحیح,
بڑے بڑے مشکل اوقات آئے, لیکن الحمدللہ نائب تحصیلداری سے لے کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہونے تک کو کسی کے ایک پیسے کا ودا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ ہوئی نا اصل بات.
تو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ یہ میری اس میں کوئی بہادری نہیں, یہ میری بیوی کا کارنامہ.
یہ بھی بہت بڑی,
اگر یہ اس طرح کی ہو سکتی کہ فلاں کی بیوی کے پاس کار ہے میرے پاس نہیں, فلاں کا لباس زیور ہے, تو اس نے مجھے ساری زندگی
کیا بات
مدد کیا ہے میری ایماندار رہنے.
سبحان اللہ,
تو اصل بات تو یہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ تمام کی بیگمات کو یہ ہدایت دے کے وہ ایسی بن گئے. اگلا سوال حضرت جی, حفظہ عمران ہے چکوال سے, یہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں تقدیر کو کس حد تک دخل ہے, اور یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ کہاں تدبیر کام آتی ہے اور کہاں تقدیر, اور کیا تدبیر تقدیر کو بدل سکتی ہے یا تقدیر تدبیر کو الٹ سکتی ہے؟
اصل بات یہ ہے جی کہ اس معاملے میں بھی ہم بہت الجھ گئے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں. جب کوئی گناہ کرتا ہے یا قتل کر دیتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے قسمت میں لکھا تھا, برائی کرتا ہے
تو وہ قسمت,
قسمت میں لکھی تھی, اور کہیں کام سنبھل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری قابلیت.
بالکل صحیح, بالکل.
اصل میں تقدیر یہ ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمام نظام لکھ دیا, ضبط تاریخ میں لیا کہ کون کیا کرے گا,
غیب طے پا گیا.
اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم ایسا ہی کریں, ہم سمجھتے یہ ہیں, لیکن یہ غلط ہے. اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا.
سبحان اللہ.
اب مجھے پتا ہے آپ نے پروگرام وائنڈ اپ کر کے لاہور جانا ہے.
بالکل صحیح.
تو میں اگر کل سے یہ لکھ دیتا کہ آپ کل آئیں گے اور پروگرام وائنڈ اپ کر کے لاہور جائیں گے, تو آپ میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں جانا تھا, میرا لکھنا آپ کے پروگرام سے آگاہ ہونے کی وجہ.
بالکل صحیح.
اللہ کا علم حضوری ہے, اللہ کے علم میں ماضی مستقبل نہیں ہے. ہر چیز اس کے, جو ماضی ہمارے لیے ہے, مستقبل ہمارے, اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے. جو بیت گئی وہ بھی حاضر ہے, جو بیت رہی ہے وہ بھی حاضر ہے, جو بیتے گی وہ بھی حاضر ہے.
سبحان اللہ.
تو اس نے مخلوق کی روزی رزق قد کاٹ شکلیں حلیہ کردار وہ
سب کچھ لکھ دیا,
محفوظ میں لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس لیے نہیں کہ اس سے ہم مجبور ہیں, اس لیے کہ اسے علم ہے کہ ہم ایسا کریں گے. تو جب ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ کوئی تقدیر کے تابع ہو کر نہیں کرتے, صاحب تقدیر کو پتا تھا یہ غلطی کرے گا, اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے, شعور دیا ہے کہ ہم فیصلہ بھلائی کا کرتے ہیں یا برائی کا. توفیق اسی کی ہے. جو بندہ قتل کرتا ہے اللہ اس سے قوت سلب کر دے, بازو شل کر دے,
نہیں کرتا. سوال
کرتا تو میں قوت بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا اور احکام بھی دیے. اب تمہارا فیصلہ ہے, ان پہ عمل کرتے ہو یا ان کے خلاف جاتے ہو, اس کے مطابق تمہارا انجام ہوگا. لیکن وہ ہمارے کرنے کے بعد نہیں جانتا, وہ پہلے سے جانتا
ہے, ہمیشہ سے ایسا کرنا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح.
اب جو یہ تو ایک قسم کی تقدیر ہو گئی جس کا تعلق کردار سے ہے, دوسرا شعبہ تقدیر کا ہے کسی کا پیدا ہونا مرنا, اس میں بھی دو طرح کی تقدیر ہے اور اس پر بھی انسانی کردار کا اثر پڑتا ہے. ایک تقدیر مبرم ہے, طے شدہ فیصلہ, مثلا موت کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے, وقت آیا تو مر جائے گا, نیک ہے یا بدکار ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تقدیر معلق ہے, دا ہینگنگ ڈیسیژن, وہ انسانی جیسے قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی, اب ان کی تقدیر یہ تو نہیں تھی کہ اکٹھے مرے.
بالکل صحیح.
تو یہ جو قوموں کی قومیں غرق ہوئی, ان پر وہ ہینگنگ ڈیسیژن مسلط کیے گئے, جب ان کا کردار اس حد کو پہنچا تو سارے ایک دم سے موت کے گھاٹ اتر.
صحیح.
اب جہاں تک تعلق تدبیر کا ہے, تو تدبیر ضروری ہے, جائز وسائل کو اختیار کرنا اور تدبیر کے ساتھ دعا کرنا. مثلا میں بیمار ہوا, میری ٹانگ میں درد, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں کمزور ہوں, یہ بھی تیری نعمت ہے, اس کے بدلے بھی کتنے گناہ معاف, تو قادر ہے اس کے بغیر بھی گناہ معاف کر دے اور مصیبت سے نجات دے.
سبحان اللہ.
یہاں تک تو میرا حق ہے,
حق ہے.
اب یہ نہیں ٹھیک ہوتی تو اس پر بگڑنا میرا حق نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے،
اس کا فیصلہ ہے.
تو تدبیر کرنا ضروری ہے، اور تدبیر سے مراد ہے حلال اور جائز وسائل اختیار کیے جائیں، اس کا الگ سے اجر ملتا ہے، اس کا کوئی اور نتیجہ ہو نہ ہو اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا، انعام ملے گا.
سبحان اللہ.
تو اللہ چاہے تو وہ اس ہینگنگ ڈیسیزن کو بدل دیتا ہے، اس کی مرضی، وہ تقدیر معلق ہے تو بدل جائے گی، مبرم ہے تو اس پر عمل ہوگا،
اس پہ عمل ہوگا،
وہ بدلے گی نہیں، لیکن آپ کو تدبیر کرنے کا
حق حاصل
ہے، نہیں اس کا اجر ملے گا، ثواب
ملے گا.
اب وہی بات جو پہلے ہم کر چکے ہیں کہ ہم اول تو تدبیر نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو فیصلہ ہمارے سوچ کے مطابق نہ ہے تو ناراض ہو جائے،
نہیں
تدبیر کریں اس کا اجر ملے گا، فیصلہ اس کا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق آتا ہے.
اس پہ مجھے وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس تیز خنجر کو مقدر کے حوالے کا. یہ اصل بات ہے،
کوشش ساری کرنی چاہیے، فیصلہ اللہ.
صحیح. ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجیے، 0333-4955021، اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر دیجیے گا، اور اگر میل کرنا چاہیں تو ایک ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، almurshid313@hotmail.com. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم خوان صاحب. حضرت جی، ایک سوال ہے، اور یہ سوال میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے. منیرہ احمد ہے کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ جی مولانا صاحب، بحیثیت مسلمان میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، لیکن میں سچ کہوں تو جواب یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی، اس کا حل کیا ہے؟ خدا را نصیحت نہ کیجیے گا، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، طبیعت مائل نہ ہونے کا کوئی حل فرما دیجیے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا، گزارش یہ ہے کہ میں نصیحت تو نہیں کروں گا، لیکن ہر نیک بات جو کسی کو کہی جائے وہ نصیحت ہی کہلاتی
ہے.
تو جواب تو بھلائی میں ہی دینا پڑے گا، اور وہ ہوگی تو نصیحت ہی، آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں.
صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح.
آپ کی بات بہت قیمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ احساس تو دیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن دل نہیں چاہتا، طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ ادراک ہونا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے
اللہ
کا. بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس کا کوئی ادراک
بھی نہیں ہے.
کائنات میں علماء بہت افضل لوگ ہیں، اہل علم، جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں. صحابہ بہت افضل ہیں، انبیاء کی مثل کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی امام ہیں اور سب سے افضل ہیں. سورہ مزمل میں اللہ کریم حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قم اللیل، راتوں کو اٹھیے، آدھی رات، اس سے کم یا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو بڑے مزے سے، سمجھ سے، ٹھہر کے، آرام سے، سکون
سے،
مزے لے کر پڑھیے. پھر اللہ کے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے، ان لک فی النہار سبحاً طویلا، دن بھر آپ بہت مشقت کرتے ہیں. مشرقین عرب کو توحید کی تبلیغ کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا. آج کے مسلمان کو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ آگے سے گلے پڑ جاتے ہیں.
بے شک
بتوں کے پجاریوں کو اور صدیوں نسلوں سے جو بت پوجتے آ رہے ہیں, اور انہیں کہنا یہ بت بیکار ہیں چھوڑ دو یہ تمہیں جہنم لے جائیں گے, اللہ کو واحد اللہ شریک مانو, بڑا پر مشقت کام تھا. پھر توہین ہوتی, پتھر مارے جاتے, ایذائی جاتی. فرمایا ان لک فی النار صبرا طویلا, بے شک دن بھر آپ کا بہت مشکلات میں گزرتا ہے, لیکن اس کے باوجود راتوں کو اٹھ جائیے, قرآن کی تلاوت کیجیے اور ایک اور کام کیجیے, وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اللہ کے ذاتی نام کی تکرار کیجیے اور اتنی کیجئے کہ صرف اللہ دل و دماغ میں رہ جائے, ساری کائنات سے آپ کٹ جائیں.
سبحان اللہ.
وذکر اسم ربک, اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کیجئے اور اتنی کیجئے, وتبتل الیہ تبتیلا, تاکہ کائنات کا کوئی خیال بھی نہ رہے. یعنی یہ ایک بات کہ آپ اتنی تکرار کرتے ہیں کہ صرف وہی ذہن میں نقش ہو جاتی ہے, کچھ نہیں رہتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب اس مقام عالی پہ جو ہستی فائز ہے اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنی کثرت سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ اللہ کیجئے کہ کائنات کٹ جائے اور سارا دل اللہ سے لگ جائے. کیا کبھی آپ نے اللہ اللہ کی ہے؟
اللہ
نہیں کی تو طبیعت اس کے بغیر تو ادھر
کیسے آئے گی؟ اور جب تک وہ دل میں وہ عشق سمائے گا نہیں,
وہ بات نہیں آئے گی. طبیعت ادھر کیسے آئے گی؟ طبیعت کو ادھر کی آشنائی ہی نہیں, اس نے ادھر جھانکا ہی نہیں, اسے خبر ہی نہیں کہ ادھر بھی کچھ ہے, اس نے کچھ چکھا ہی نہیں. تو کبھی راتوں کو بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے کچھ عرصہ دیکھیے, دیکھیں طبیعت کیا کرتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. غلام مصطفیٰ ہیں چنیور سے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں گزشتہ 2 ماہ سے ذکر خفی کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک کوئی روشنائیاں نظر نہیں آئیں, اس وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہے, آخر میرے ذکر میں اثر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟
میں وہ پہلے سوال میں بھی میں نے نصیحت نہیں کی, مشورہ دیا.
صحیح صحیح. اور ان کو بھی مشورہ دے دیجیے.
اور اس سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو پہلے میں شاید کر بھی چکا ہوں کہ یہ روشنیاں نظر آنا یا مشاہدات ہونا یہ اللہ نہیں ہے, یہ غیر اللہ ہے.
صحیح.
اور اس کی طلب کے لیے محنت کرنا یہ جائز نہیں.
جائز نہیں ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح.
آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ ہے قرب الہی کے لیے.
سبحان اللہ.
قرب الہی کو آپ اپنے کردار میں دیکھیں, اگر آپ 1 انچ بھی اپنے مقام سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کا کردار بدل جائے گا. جتنے قریب جاتے جائیں گے اتنا آپ کا کردار روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا.
سبحان اللہ.
تو اس کا ذکر کا پیمانہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے آپ کی سوچ اور کردار تبدیل ہوا یا نہیں.
صحیح.
کشف اور مشاہدہ اللہ کی نعمت ہے, جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. لیکن صوفیاء کا قول ہے کہ یہ جو کشف اور مشاہدہ اور یہ چیزیں ہیں اور انوارات کا نظر آنا یا روحوں کا نظر آنا یا فرشتوں سے بات کر لینا, تو وہ کہتے ہیں یہ کھلونے ہیں. طلب و بہا اطفال طریقت, یعنی تصوف کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن میں بچپنا ہوتا ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ یہ دے دیتا ہے, یہ کھلونے ہیں, انہیں بہلایا جاتا ہے کہ چھوڑ نہ جائے.
صحیح.
تو بھئی یہ مقصد اگر ہوگا تو یہ شرک ہے.
یہ شرک ہے. یعنی کہ اگر اس مقصد کے لیے آپ سنو
اگر کے مقصد میں پانی ہے لیکن اسے آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ ہے.
صحیح.
اور مل جانے باللہ عطا ہو جائے تو اس کی اطاعت. معیار یہ ہے کہ ذکر سے آپ کی سوچ بدلی یا نہیں, کردار بدلا یا نہیں.
بالکل صحیح بالکل صحیح. شیخ مراتب علی ہیں لاہور سے, یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیم پختہ صوفیوں سے بچو. نیم پختہ صوفی سے کیا مراد ہے, اور یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ صوفی پختہ ہے یا نیم پختہ ہے؟
صوفی آخرت کا طالب ہوتا ہے, اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے, لوگوں سے دنیا کی طلب نہیں رکھتا.
صحیح.
یہ چند دن کسی کے ساتھ رہنے سے پتہ چل جاتا ہے.
بالکل صحیح.
نیم پختہ صوفی اسے کہتے ہیں جس نے صوفیاء کے حالات پڑھ رکھے اور اب وہ ایسا حلیہ بنا کر لوگوں پر ظاہر کرتا ہو میں صوفی ہوں, صوفی ہو نہیں.
صحیح صحیح.
اس کی مراد دنیا ہوتی ہے, وہ جس سے ملتا ہے اس سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہتا ہے, کسی سے سفارش کرا لی, کسی سے پیسے لے لیے, کسی سے فیس لے لی, اور نہیں تو امبو جمع کر کے لوگوں کے روب جما لیا میرے اتنے
مرید.
تو اس سے بچنا چاہیے. نیم صوفی اسے کہتے ہیں جو صوفی نہ ہو لیکن بظاہر
روپ دھارا
بولیا اس نے روپ دھارا ہوا صوفیاء کے حالات پڑھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہو, لیکن قریب رہ کر دیکھیں تو مقصد دنیا ہوگا.
بالکل صحیح.
اصول زر ہوگا, شہرت کا اصول ہوگا, تو اس سے بچنا چاہیے. اور صوفی وہ ہوگا جو آپ کو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جائے, جسے اپنی شہرت یا اپنے اس کی ضرورت لوگوں کی نہ ہو بلکہ خود اپنا روزگار کر کے اپنے پیٹ پالتا ہو.
بالکل صحیح. آپ کے پیسے پہ اس کی نظر نہ ہو. اظہر خورشید ہیں فیصلہ آباد سے, یہ کہتے ہیں براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ کشف, وجدان اور الہام کی دین میں کیا حیثیت ہے؟
میرا خیال ہے میں اس کا جواب تو پہلے سوال میں عرض کر چکا ہوں.
صحیح. لیکن یہ وجدان, الہام اور کشف.
وجدان اور الہام اور کشف یہ تین چیزیں ہیں. کشف سے مراد, کشف کا لفظی ترجمہ ہے کھول دینا.
صحیح.
یعنی حجابات کو ہٹا دینا, پردے کو کھول دینا, چیزیں جو پردے کے پیچھے ہیں ان کا نظر آ جانا, جیسے اس عالم میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لینا, روموں کو دیکھ لینا.
صحیح.
اصطلاح شریعت میں کشف یہ ہے, یہاں بیٹھ کر امریکہ کی بات دیکھ لینا, یا جو چیزیں آپ مادی آلات سے جیسے ٹی وی سے آپ دیکھ لیتے ہیں ساری دنیا کے آلات, وہ دیکھنا یہ کشف نہیں ہے, یہ مشاہدہ ہے جو کافر کو بھی ہوتا ہے.
صحیح.
کشف صرف مومن کو ہوتا ہے, اور کشف سے مراد ہے کشف الہیات, تجلیات باری نظر آئیں آخر.
یعنی کہ جو چیزیں مادی انسٹرومنٹ سے نظر نہیں آئے
وہ نظر آئے,
وہ نظر
آئے, آسمان نگاہ جائے, فرشتے نظر آئے, یہ ہے کشف.
صحیح.
اور یہ جو ہے یہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو.
صحیح. اس کے خلاف
اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے.
بالکل صحیح.
صحیح نہیں, آپ سمجھنے میں دھوکہ کھا رہے ہیں.
صحیح.
ایک بات. دوسری بات کشف میں یہ ہوتی ہے کہ کشف میں کسی کو کوئی کام نظر آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, تو وہ کام اگر شرعاً جائز ہے تو اسے خود ضرور کرنا چاہیے, نہیں کرے گا تو کوئی دنیاوی نقصان ہوگا, اخروی نہیں, گناہ نہیں.
صحیح صحیح.
لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں
ہے.
آپ کسی صاحب کشف کے پاس جائیں, جی مجھے بتائیں میں فلاں کاروبار کروں نہ کروں, تو دراصل اس کو آپ نے نبی مان لیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو.
صحیح.
اب آپ کسی صاحب کشف سے پوچھتے ہیں تو آپ نے نبی کریم کا متبادل ڈھونڈ لیا.
صحیح.
تو وہاں آ کر تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے.
بالکل صحیح.
الہام ہوتا ہے من جانب اللہ, کوئی چیز دل میں القاح ہو جائے. صحیح. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو, اب کسی ماں کے لیے بچے کو دریا میں ڈالنا
ظاہر ہے بہت تکلیف دہ عمل ہے,
لیکن انہوں نے ڈالا تو اللہ کے لیے فرماتا ہے ربطنا علی قلوبہ, ہم نے اس کے دل سے رابطہ کر لیا, اسے مضبوط کیا, اسے یہ جرت دی. اس کی بھی شرط یہ ہے کہ جو بات آپ کے دل میں اتار رہی ہے وہ شریعت کے مطابق
ہو. بالکل صحیح.
شریعت کے خلاف ہے تو پھر کوئی شیطانی القاح الہام نہیں.
بالکل صحیح.
اور وجدان ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پا لینا. آپ ایک سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں, ہم ایک پتے کو دیکھتے ہیں پاؤں کے نیچے رکھ کے گزر, ایک سائنٹسٹ دیکھتے ہو کہتے ہیں یہ تو بڑا کارآمد ہے, اسے فلاں دوائی بن سکتی.
بالکل صحیح.
یہ اس کا وجدان.
وجدان ہے. صحیح.
اس کا یہ وجدان مادی علم سے ہے, اگر بغیر علم کے من جانب اللہ شعور آ جائے تو اسے وجدان کہتے ہیں. آپ اس
بالکل
کیونکہ صحیح. اس نے سائنس پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ اسے آپ علم کہیں گے, لیکن کوئی سائنس نہیں پڑھی وہ دیکھ کہتے یار یہ پتہ فلاں کام میں کر رہا ہوں, یہ اس کا وجدان ہے.
صحیح.
اور اس کا تعلق کردار سے ہے.
کردار سے
الہام وجدان کا تعلق کردار سے ہے کہ آپ کو برائی کی بدبو اور سمیل آ جائے, برائی کی ظلمت نظر آ جائے, آپ اس سے بچ جائیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور ایک مرض ہے ہم لوگوں میں کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں صاحب کشف سے اس سے اپنے آئندہ کے حالات پوچھتے ہیں, یہ شرک فی النبوت ہے. آپ نے نبی مان لیا کہ یہ باتیں تو نبی کے لیے بتا کے طے ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا اب جو حضور نے بتایا وہی.
اب ضرورت ہے سمر کی کہ دین
اصطلاح تصوف میں ہے فنا فی الرسول.
صحیح,
صوفی کا فنا فی الرسول یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, دعائیں کراتا ہے, برکات حاصل کرتا ہے, لیکن آج وہاں سے کوئی نیا مسئلہ نہیں پوچھ سکتا.
بالکل ٹھیک,
دین وہی ہے جو حضور نے بتا دیا, اول اسی کو کرنا ہوگا.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ اس کا حرمت بی بی ہے لالہ موسیٰ سے, اس کا جواب شاید پہلے ہو گیا لیکن پھر بھی میں ان کا سوال شامل کر لیتا ہوں. معرفت باری کے حصول کا کوئی طریقہ بیان فرما دیجیے.
یہ پورا معرفت باری کے حصول کا ایک ہی طریقہ ذکر الہی اور اس سے قرآن بھرا پڑا ہے, لیکن معرفت ایک کیفیت ہے اور کیفیات سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں, احکام زبانی زبانی, علمن تحریرن دماغ میں آتے ہیں, کیفیات دلوں سے دلوں کو منتقل
ہوتی ہیں. بالکل,
تو یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کسی صاحب دل کو تلاش کیجیے جس کے سینے میں کیفیات ہوں اور وہ آپ کے دل میں
منتقل کر دے, اور پھر وہاں سے آپ یہ. حضرت جی, پھر وہی پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ایک نمبر ہمارا اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے, نوٹ فرما لیجیے, 0333-4955-021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجیے. اسی طرح سے ہمارا میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں میل کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیجیے, ہم وہ سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.